أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صلوات عليه محمد. تمام تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے لیے، جس کی رحمتوں کے نتیجے میں سانسوں کی آمد و رفت جاری و ساری، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی محبتوں میں، جن کی تعلیمات کے نتیجے میں سانسوں میں خوشبو عبادت جاری و ساری ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. وجعلنی وإیاکم ان شاء اللہ من الطالبین بصحبه مع ولیه الامام المهدی من آل محمد علیہم السلام. شکر پروردگار عالم کہ ماہ مبارک رمضان کی یہ راتیں مجھے اور آپ کو نصیب ہو رہی ہیں، ورنہ بہت سے ایسے جو اب اہل قبور میں شامل کر لیے گئے، اور مجھے اور آپ کو بھی نہیں معلوم کہ ہم آئندہ آنے والی کس اور رات میں اہل قبور میں شامل کیے جائیں گے. اس سے پہلے کہ انسان اہل قبور میں شامل ہو جائے اور پھر کفے افسوس ملے، اپنے ان اوقات اور ایام کو یاد کرے کہ کاش کچھ اور ثواب بھی حاصل کر لیا ہوتا، کاش کوئی اور عبادت بھی انجام دے کر اپنے ان وقتوں کو محفوظ کر لیا ہوتا. انسان کو چاہیے کہ افسوس کی کیفیت میں جانے سے پہلے اپنے دامن اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتے ہوئے چلے، اس یقین کے ساتھ کہ نہ میں نے واپس پلٹ کے یہاں پر آنا ہے اور نہ آپ نے واپس دنیا میں آنا ہے. ایک مرتبہ چلے گئے تو چلے جائیں گے، اور جانے سے پہلے خدا نے ایک ایسا بازار آخرت بنا دیا، خاص ماہ مبارک رمضان، کہ سونا عبادت ہو گیا ہے، سانس لینا تسبیح پروردگار کے برابر ہو گیا ہے. تو اگر سونا اتنا قیمتی ہو جائے تو جاگنا کتنا قیمتی ہوگا. تو جاگتے رہیے، ایسا جاگنا کہ جس سے معرفت قرآن بھی حاصل ہو اور انسانیت کی شناخت بھی ممکن ہو سکے. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. استقبال ماہ مبارک رمضان کے پہلے درس کے بعد آج یہ دوسرا سلسلہ درس، جیسے کہ آپ کی خدمت میں ایک عنوان اعلان کیا گیا، حقیقت انسان سورہ انسان کے آئینے میں. ویسے تو عنوان کے مطابق گفتگو کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ طلباء کا کیا عنوان ہو اور کیا گفتگو ہو، یہ تو سمجھیے کہ صرف حاضری کے نمبر مل جائیں تو بڑی بات ہے. کیا لکھ کر آئیں گے اور کیا یاد کر کے سنائیں گے. ہماری اور آپ کی کیفیت ایسی ہے کہ مولا کے کرم کے ساتھ رہتے ہیں، مولا کے عدل کو برداشت نہ کر سکیں گے۔ تو خدایا ہمیں فضل مولا نصیب فرما دینا، اور عدل مولا کے قابل ہم نہیں ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ عدل کا معاملہ مت فرمانا۔ ان دعاؤں کے ساتھ سورہ مبارکہ الانسان، پورے قرآن مجید میں بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو الگ الگ عنوانات سے پیغامات کو لیے ہوئے، لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ پورے قرآن مجید کا عنوان کیا ہے، قرآن کا عنوان کیا ہے، قرآن کس کے بارے میں آیا ہے، قرآن کیا مسجدوں کے بارے میں آیا ہے، قرآن کیا گھروں کے بارے میں آیا ہے، یا قرآن پہاڑوں کے بارے میں آیا ہے، یا قرآن بہتے ہوئے سمندر کے بارے میں آیا ہے، جواب سب کا ایک ہوگا، قرآن صرف اور صرف کتاب انسانیت ہے۔ اس کا تعلق نہ تو پہاڑوں سے ہے، نہ آبشاروں سے ہے، نہ مکانات کی دیواروں سے ہے، نہ خالی تمام تر اشیاء کائنات سے، اس کا تعلق صرف انسان سے ہے۔ انسان سنے، انسان پڑھے اور انسان سمجھے کہ انسان کا پروردگار اس سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ ویسے تو ہر سورہ ہی سورہ انسان ہو، چاہے سورہ بقرہ ہو یا سورہ فیل ہو، نہ قرآن گائے کے بارے میں ہے، نہ ہاتھی کے بارے میں ہے، نہ قرآن عنکبوت مکڑی کے بارے میں ہے، نہ قرآن نمل اور نحل شہد کی مکھی اور چیونٹی کے بارے میں ہے۔ قرآن تو کل بھی انسان کے بارے میں تھا اور آج بھی انسان کے بارے میں ہے، اس لیے کہ قرآن کو ایک عظیم انسان کے سینے پر اتارا گیا ہے۔ لہذا قرآن کا محل نزول بھی انسان ہے اور قرآن کا مخاطب بھی انسان ہے۔ اب چاہے بطور خطابت کے فن کے کہیے، ہم پاکستان کے ایک ایسے خطیب کو جانتے ہیں جو خطابت کا زور ہوا کرتا تھا، تو فن خطابت کی بنیاد پر آیتیں ایسے تلاوت کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ خدا تجھ سے کہتا ہے، یا مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جملہ، کہ انسان اگر چاہے کہ خدا اس سے باتیں کرے، یا انسان چاہتا ہے کہ انسان خدا سے باتیں کرے، دو ہی باتیں ہیں، رابطے کے دو ذریعے ہیں، میں خدا سے بات کرنا چاہتا ہوں یا خدا مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ عجیب بات ہے، دونوں میں میری مرضی شامل ہے، میں خدا سے بات کرنا چاہتا ہوں یا خدا مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، دونوں کے عنوانات میں کام تو مجھے کرنا ہے۔ امام فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں، ایک انسان کامل وہ جس کے سینے پہ قرآن اتارا گیا، ایک انسان کامل یہ جس نے انسان کو خدا سے بات کرنے کا طریقہ سمجھا دیا۔ ارشاد فرمایا جب میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے بات کرے، بہت غور کیجئے گا، شاید آپ اندازہ کریں، آج کل تو بڑا آسان ہو گیا، ہو سکتا ہے لائیو بات نہ ہو سکتی ہو تو وائس میسج بھیج کر ریکارڈنگ سے بات محسوس کر لی جائے، آپ نے میسج کو آن کیا، ریکارڈنگ شروع ہو گئی، وہ آپ سے بات کر رہے تھے یا کر رہی تھیں، اس کا میسج ہے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، آپ نے میسج سنا، ٹھیک، تو آپ نے گویا گرچہ لائیو نہیں تھے مگر میسج سنتے ہوئے لائیو ہو گئے۔ اگر انسان انسان کا میسج آواز ریکارڈنگ کے ذریعے سنے تو لگتا ہے لائیو ہو گیا ہے، اور اگر انسانوں کا رب کا میسج سنے تو کیا لائیو نہ ہوگا؟ یہ قرآن بوسیدہ کل کی کتاب نہیں، قرآن آج کی کتاب ہے، کل کی کتاب تھی کل والوں کے لیے، آج کی کتاب ہے آج والوں کے لیے۔ اگر یہ کتاب تبدیل ہوتی حالات و واقعات کے اعتبار سے تو خدا ہر سال نئی کتاب بھیجتا، جیسے آپ ہر سال نئی ڈائری ہاتھ میں لے کر اپنی تاریخیں معین کرتے ہیں، خدا ہر سال نئی کتاب بھیجتا، مگر کتاب ہر سال نہ بھیج کے اس نے بتایا کہ تم اپنے آپ کو اس قابل کرو، کتاب تو ہر سال یہی کام آئے گی۔ تو کتاب مسلسل ہے، کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انسان کہے کہ 1400 سال پہلے کے واقعات پڑھ رہے ہیں. مولائی متقیان کا یہ جملہ, جب کبھی میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے بات کرے, خدا مجھ سے بات کرے. اب آیت نمبر 1 سورہ مبارک دہر, خدا مجھ سے بات کرے. آپ چاہتے ہیں خدا آپ سے بات کرے, ہے کوئی؟ اللہ اکبر. میں کیا مثال دوں, چلیے آپ جس علاقے میں رہتے ہیں آپ کے علاقے کا ناظم اگر آپ سے بات کرے تو آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے. آپ کے علاقے کا ناظم ہو کہ شہر کا ناظم ہو کہ شہر کا کمشنر ہو کہ ڈپٹی کمشنر ہو یا کوئی اور اعلی عہدے دار آپ سے بات کرے تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بہت بڑے منصب پر فائز ہو گیا. انسان اتنا بلند ہو جائے گا تو کہ خدا تجھ سے بات کر رہا ہو. تو کبھی کتاب خدا کھول کر تو دیکھ, یہ کتاب نہیں ہے, یہ خدا کی لائف کال تجھ سے منسلک ہو گئی ہے. یہ سمجھ کے قرآن پڑھ کے, تو قرآن نہیں پڑھ رہا بلکہ خدا کی آواز کو سن رہا ہے. جب سماعت اتنی بلند ہو جائے, جب سماعت اتنی بلند ہو جائے, بہت غور کیجئے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب کال انسان کر رہا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پرابلم درمیان میں آ رہی ہو, سگنل ڈراپ ہو رہے ہوں, لوز ہو رہے ہوں یا ویک ہو رہے ہوں, کہہ لیجیے جو زبان استعمال کیجیے آپ اپنے اپنے اصطلاحات کے اعتبار سے, کہ میں کال تو کر رہا ہوں مگر کبھی آواز کٹ جاتی ہے, کبھی آتی ہے, کبھی کٹتی ہے, کبھی آتی ہے. تو کبھی نیند آپ کو آتی ہے, کبھی بیدار ہو جاتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے. اور جتنی نیند قرآن پڑھتے ہوئے آتی ہے اتنی نیند تو کبھی اور آتی ہی نہیں ہے, حتیٰ کہ الفاظ ڈبل ہونے لگتے ہیں. سوچئے گا کیا یہ کمزوری بدن ہے یا کمزوری روح کا عنوان ہے؟ نفس غالب ہو گیا, روح کمزور ہو گئی. میں اپنے رب سے بات کرتے ہوئے قسم با خدا, اگر آپ اپنے عزیز دوست سے بات کر رہے ہوں اور ہوں ہاں کریں اس طرح سے تو آپ کو اچھا جواب مل جائے گا. یہ خدا مہربان ہے کہ آپ اس کو جتنی ویلیو دے رہے ہیں اپنے پروردگار کو وہ کتنی کتنی مختصر ہے. اس سے بات بھی کر رہے ہیں, ذہن کہیں اور بھی ہے اور نیند غالب بھی. صلوات پڑھے محمد والے. اب پورے قرآن مجید میں اہل بیت اطہار نے کس طریقے سے قرآن کی تلاوت کا طریقہ سمجھایا, کیا انداز بتایا, کیسے تلاوت کی جائے. میں نے ایک بات کل کہی تھی پھر دہراتا ہوں کہ خدا کے لیے اس بات کے پیچھے مت پڑ جائیے گا کہ مجھے سورہ ختم کرنا ہے, مجھے پارا مکمل کرنا ہے, مجھے نصف قرآن تک جانا ہے. آپ سمجھیے مجھے خدا تک جانا ہے. اگر ایک لائن خدا کی بات آپ تک پہنچ گئی تو رابطہ ہو گیا. آپ چاہے پوری کتاب پڑھیے کہ نہ پڑھیے, ایک آیت کافی ہے. اور اگر ایک آیت میں بھی انسان رابطہ قائم نہ کر پایا, پورا قرآن پڑھ لے. الفاظ قرآن قرآن نہیں ہے, اصل رابطہ خدا قرآن ہے, رابطہ خدا قرآن ہے. ہے کوئی انسان جو اپنے رب سے بات کر رہا ہو؟ امام فرماتے کہ جب میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے بات کرے تو میں تلاوت قرآن شروع کر دیتا ہوں. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں جہاں کہیں ایسی آیت واقع ہو جائے کہ تمہیں جیسے تم خدا کی بات سن کر جواب دینا چاہو تو جواب ہم تمہیں بتلا دیتے ہیں. جواب کیا دینا چاہیے؟ کوئی مجھ سے کر رہا تھا تعریف کیجئے اتنے سارے کھانے بنائے گئے آج افطار کے عنوان پر, تعریف کیجئے ماشاءاللہ کیا کیا کھانے بنائے گئے ہیں. میں حیران تھا تعریف کس کی کروں, کس کی مذمت کروں. میں نے ایک ہی جملہ استعمال کیا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. خدا کی تمام نعمتیں ہیں, انسان کس کس نعمت کا انکار کرے گا؟ تو اگر دنیاوی نعمتوں کے عنوان سے یہ آیت, تو پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کا ون ایک اور عظیم انسان, ایک اور عظیم انسان کی بہترین دعوت فکر. فرماتے ہیں کہ جب تم پڑھو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اب خدا تم سے کہتا ہے کہ تم دونوں, ایک گروہ جن ایک گروہ انس, تم دونوں اپنے رب کی, اپنے پالنے والے کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اب یہ سوالیہ جملہ ہے, جواب دینا چاہیے. अगर कोई फोन पर आपसे सवाल कर रहा हो, बताइए आपने हमारे लिए ईद का सामान भेज दिया और आप जानबूझ के कहें आवाज नहीं आ रही, सवाल क्या था, आवाज नहीं आ रही। तो ये तो हो सकता है कि इंसान किसी को धोखा दे रहा हो, लेकिन सबको धोखा देना आसान है, सबसे मुश्किल है अपने आप को धोखा देना। और जो इंसान खुदा को धोखा दे रहा हो, वो खुदा को नहीं खुद को धोखा दे रहा है। और जैसे इंसान अगर खुद को तलाश कर ले तो खुद को तलाश नहीं कर रहा, खुदा को तलाश कर रहा है। हमारा इस्तफा इंशाल्लाह पूरा उन्वान ज़रा मुश्किल होगा, इंसान को इंसान के जरिए पहचानना, इंसान को इंसान के जरिए पहचानना। किस तरह मगरबी मुआशरे ने इंसान की तारीफ की है, मशरकी मुआशरा इंसान की तारीफ कैसे करता है, इस्लाम ने इंसान की तारीफ को क्या बयान किया, इंसान की तारीफ आया इतनी मुश्किल है कि उस पर गौर किया जाए, और इंसान की तारीफ में क्या बहरान भी वाकई हुए। जी तमाम बातें हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता मौलाए मुत्तकियान अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलाम के फरमान पर मुतवज्जे हो। इतना मशहूर उनवान है जो हमेशा बार बार पढ़ा गया और मुझे और आपको जुबानी याद, कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। तो रब को पहचानना तो बाद में है, आइए पहले मैं अपने आप को पहचानूं। तो अपने आप को पहचानूं तो क्या गिलास से पहचानूं, अपने आप को पहचानूं तो मैं किस गिलास में पानी पीता हूं इससे पहचानूंगा, अपने आप को पहचानूं तो मैं कौन सी गाड़ी में बैठना पसंद करता हूं उससे पहचानूंगा, मैं अपने आप को पहचानूं तो कौन सा कपड़ा इंतखाब करता हूं, क्या मैं अपने लिबास से अपने आप को पहचानूं, क्या लिबास में इतनी सलाहियत है कि ये इंसान शनासी का काम दे सके, क्या शीशे के इस गिलास में इतनी सलाहियत है कि ये खुदा के खलीफा की निशानदही कर सके, क्या दरों दीवारों गाड़ियों सामानों मकानों जायदाद में इतनी सलाहियत है, ये पत्थर की बनी हुई चीजें क्या खुदा की खास मखलूक, जिसके लिए हदीस कुदसी है सरकार खत्मी मरतबा अहमद मुश्तवा मोहम्मद मुश्तवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने बंदों से इरशाद फरमाया, खलकतुल अफलाका लिअजलिक, ये अफलाक की महफिल मैंने सजाई इंसान तेरे लिए। यहां आपकी खिदमत में जुमला मुकम्मल करते हुए आज जरा सा आने वाली तमाम रातों का खुलासा कहिए कि आपको अंदाजा हो जाए कि हम किस तरह से अपनी बात को मुकम्मल करेंगे। इंसान कामिल की मिसालें मिन हैसे खवातीन मिन हैसे मर्द लेकर आएंगे, लेकिन इंसान खुदा का फरमान सुने। खुदा ने ऐलान किया खलकतुल अफलाका लिअजलिका, कि मैंने अफलाक को बनाया तेरे लिए। अफलाक में सब कुछ शामिल है। हैरत की बात है, लोग माह रमजान के चांद के लिए परेशान है, हालांकि चांद तो बना ही इंसान के लिए। तुम चांद को देखते और चांद तुम्हें देखता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक छोटा सा वाकया है, मुश्किल उनवानात पर वाकयात से आसानी पैदा की जाती है। चांदनी रात थी और अपने महल की छत पर जमाने का एक अब्बासी खलीफा यानी कि हारून अर रशीद लअनहू वहां टहल रहा था। हारून रशीद अब्बासी खलीफा, उसके साथ साथ उसकी अहलिया जुबैदा। तो चांद के मौजू पर बात निकल आई, चांद चमक रहा था, चौदहवीं की शब थी, इसको हम कहते हैं चांदनी रात थी। तो एक मरतबा हारून कहता है कि खुदा ने चांद को कितना खूबसूरत बनाया है, इतना हसीन बनाया कि इस जैसा और कोई हसीन क्या होगा जिसे चांद हसीन है। जुबैदा ने पलट के जवाब में कहा, लेकिन इंसान चांद से ज्यादा हसीन है। اس لیے کہ خدا نے چاند کو انسان کے لیے بنایا ہے، نہ کہ انسان کو چاند کے لیے بنایا ہے. ذرا رؤیت ہلال کے مسئلے پر بھی توجہ رہے، اور اس کیفیت حقیقت انسان پر بھی ذرا میرے ساتھ رہیے گا. زبیدہ کہتی ہے کہ انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. یہ خوبصورتی رنگ کی بات نہیں ہو رہی، صلوات پڑھے محمد والا. رنگ تو چڑھتے ہیں اتر جاتے ہیں، کبھی رنگ زرد ہو جاتا ہے، کبھی رنگ سرخ ہو جاتا ہے. تو رنگ کو چھوڑ دیجئے، رنگ الہی اختیار کیجئے کہ بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. تو جو اللہ کا رنگ ہو تو ہمیشہ رہے گا، باقی جو اور رنگ ہیں وہ تو آتے اور جاتے رہتے ہیں. کریم استعمال کیجئے، گورے ہو جائیے. کریم کا استعمال چھوڑ دیجئے، دھوپ میں کام کیجئے، کالے ہو جائیے. تو چاند خوبصورت ہے یا انسان؟ وہ کہتا ہے چاند زیادہ خوبصورت ہے، انسان بھلا چاند کا مقابلہ کہاں کر سکتا ہے. زبیدہ کہتی نہیں، آپ غلط کہتے ہیں، کہ اگر تو نے اپنی بات کو ثابت نہ کیا تو تجھے طلاق دے دوں گا. اگر تو نے اپنی بات کو ثابت نہ کیا، اب تو پورے علاقے میں ایک کیفیت بحث کی ہو گئی کہ کہاں سے لائیں حدیث، کہاں سے لائیں قرآن کی آیت. اگر یہ ثابت نہ کر سکے تو زبیدہ کو طلاق ہو جائے گی، اور زبیدہ کو طلاق ہو جانے کا مطلب ہارون کا گھر برباد ہو جائے گا. ہارون کہتا ہے چاند افضل ہے، سارے دربار کے صاحبان علم اسی کے ہمنوا ہو گئے. ہاں واقعا چاند زیادہ خوبصورت ہے، خدا معلوم آئینے میں کیا دیکھا کہ چاند اچھا لگا. خدا معلوم آئینے میں کیا دیکھا کہ چاند اچھا لگا. چاند بڑا خوبصورت ہے، انسان کہاں؟ انسان کے تو دیکھیں آپ، بال نکل آتے ہیں، یہ نکل آتا ہے، کیا انسان کہاں خوبصورت ہے؟ اب یہ بحث علماء کے درمیان شروع ہوئی کہ کوئی دلیل قائم کی جائے. سارے علماء مل کر بھی دلیل قرآن سے تلاش کرنے میں ناکام ہو گئے. احادیث تو بہت دور کی بات، قرآن سے کوئی دلیل نہ لا سکے. اتفاق سے وقت نماز ہوا تو ان کے درمیان حضرت بہلول دانا چلے آئے، اور یہ ایک خاص اتفاق ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، اور اتحاد کی ایسی علامت تھی کہ وہاں پر اگر بہلول آ جائیں تو باقی اور لوگ نماز نہیں پڑھاتے تھے، جماعت کے لیے بہلول کو آگے کر دیا کرتے تھے. اگر ساتویں امام کا ایک چاہنے والا امت کے علماء کو جماعت کرا سکتا ہے تو فرزند زہرا سب پیچھے ہٹ گئے، آپ نماز پڑھائیے. حالانکہ بہلول بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم، مگر ابھی بشکل دیوانے آل محمد کے ہیں. حکم امام کے اعتبار سے آپ کو آگے بڑھا دیا گیا، آپ آگے کھڑے ہو گئے، اور خوب انتخاب کرتے تھے سورہ الحمد مکمل کی، اور الحمد مکمل کرنے کے بعد آپ نے سورہ والتین کی تلاوت شروع کی. ابھی سارے علماء کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو بتائے کہ چاند افضل ہے یا انسان افضل ہے، اور حضرت بہلول دانا نے سورہ والتین کا انتخاب کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. اگر مجلس کی برکت سے آپ پہنچے ہوئے ہیں تو وہاں پر کیا مجمع کا حال ہوا ہوگا. وہ تو حافظ قرآن بھی بہت تھے پیچھے کھڑے ہوئے. لقد خلقنا الانسان کے بجائے حضرت بہلول نے آیت کو تبدیل کیا، پڑھا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. پیچھے سے لقمہ دیا گیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آپ نے پھر ریپیٹ کیا القمر، پھر القمر، لگتا ہے نماز شروع نہ کی تھی بلکہ سمجھانے کے لیے نماز کی شکل اختیار کی تھی، کہ تیسری بار منہ موڑ کے فرمایا کہ اسی بات کا جھگڑا کر رہے ہو، خدا قسمیں کھا کر کہتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينِ، چار قسمیں کھا کے خدا کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ، تم کہتے ہو چاند انسان سے افضل، صلوات پڑھے محمد والے، لیکن میں حیران ہوں ان علماء کو کیا ہو گیا تھا، یہ دربار میں خوش آمدی کھانے انسان کے علم کو زنگ لگا دیتے ہیں، معاف کیجئے گا مجھے جملہ سخت نہ بول دیا ہو، یہ دربار میں خوش آمدی کھانے انسان کے علم کو زنگ لگا دیتے ہیں، ورنہ کیا شق القمر کا واقعہ یاد نہ تھا، وہ انسان ہی تھا، عبداللہ کا لخت جگر تھا، آمنہ کا نور نظر تھا، خدا کا حبیب تھا، کائنات کا مقصود تھا، اس نے اشارہ کیا انسان اتنا افضل ہے کہ اگر انگشت شہادت کو اٹھا کر چاند کو اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، خوبصورت کون ہے جو چاند توڑ کر چاند بنا دے وہ خوبصورت ہے،
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ، حقیقت انسان کے قدرہ سے قریب ہوتے ہوتے ایک مثال ہم نے قائم کی کہ بہت سے مقامات پہ انسان کے لفظ کو سمجھنے کے لیے سورہ مبارکہ الانسان کا انتخاب اس لیے کیا کہ واحد سورہ ہے جو خاص بخاص سورہ انسان کے نام سے آج بھی پہچانا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی سورہ کی تلاوت کے فضائل کو معلوم کرنا چاہے تو دو روایت سن لیجئے، لیکن روایت سننے سے پہلے یاد رکھیے کوئی بھی سورہ کے پڑھنے کے فائدے اس کے نزول کی حیثیت کو محدود نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ سورہ مبارکہ دہر کی تلاوت اللہ کے رسول کی روایت کے اعتبار سے اگر کوئی مداومت کرے، اس کو مسلسل پڑھے، تو خدا بند عالم اسے جنت حریر سے سیراب کرے گا، فیضیاب فرمائے گا، اور جنت حریر کے ساتھ ساتھ خدا اس کے نفس کو مضبوط کر دے گا۔ کچھ کہتے ہیں مولانا مجھ میں قوت ارادی کی کمی ہو گئی ہے، فیصلہ کرتے ہوئے ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں، جب سے کچھ واقعات مجھ پر گزرے ہیں، حادثات میں پڑ گیا تب سے میں کمزور ہو گیا ہوں۔ جو انسانیت میں کمزوری محسوس کرے اسے سورہ انسان پڑھنا چاہیے، جو انسانیت میں کمزوری محسوس کرے اسے سورہ انسان کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کے یہاں موسم کیسا ہے، نظام تعلیم کیسا ہے، کب امتحانات ہوتے ہیں، ہمیں تو اتنا اندازہ ہے کہ ایک شکایت والدین کو رہتی ہے اولاد سے۔ ابھی مجھ سے پہلے انتظامی امور کے اعتبار سے برادر شکریہ ادا کر رہے تھے کہ آپ نے مدرسے میں بچوں کو لا کر ایک بہت بڑا اہم ترین کارنامہ انجام دیا کہ آپ نے اپنی اولاد کو اس بارگاہ سے متصف کر دیا جہاں علم محمد و آل محمد کی برکت سے عطا کیا جاتا ہے۔ شکایت رہتی ہے کہ بچے پڑھائی میں دلچسپی کم لے رہے ہیں، ایک تو بچوں کی فطرت ہے کھیلنا زیادہ ہے اور پڑھنا کم ہے، اب تو نظام تعلیم بھی ایسا بنا دیا گیا کہ کھیل ہی کھیل میں پڑھا بھی دیا جائے، الگ سے بٹھا کے پڑھانا مدرسہ محسوس نہ ہو، مدرسہ تعلیم کے لیے محدود نہ ہو بلکہ کھیل کے میدان کو مدرسے میں تبدیل کر دیا جائے، کہ انسان اپنے بچوں کے کھیل کھیل میں ہی کچھ ایسی باتیں سکھا دے کہ اس کے لیے باعث حصول علم قرار پائیں۔ اس لیے روایت کے جملے تو نہیں، البتہ علماء کا بیان ہے کہ اگر انسان سورہ مبارکہ دہر کو لکھے تین برتنوں پر، یعنی کہ زعفران سے لکھے یا خاک شفا سے لکھے، اور اس کے بعد برتن کا پانی اس کو دھو کر ایک میں جمع کر لے، اور پھر اس پانی کو 7 دن تک بچے کو پلائے، تو خدا اس کی برکت سے اس کی جو دلچسپی ہے پڑھائی میں اس کی تقویت میں اضافہ فرما دیتا ہے. یعنی جو پڑھائی میں کمزوری ہو رہی تھی، دلچسپی کم ہو رہی تھی، اگر چاہتے ہیں کہ سورہ دہر کو اس طرح بھی استعمال کریں تو یا انسانیت کمزور ہو تو سورہ دہر پڑھیے، سورہ انسان پڑھیے، یا اگر علم سے محبت کم ہو رہی ہو تو سورہ انسان لکھ کر دھو کے پلا دیجئے. ارے اگر سورہ انسان لکھ کر دھو کے پلا دیں تو انسان زیادہ ماہر صاحب علم ہو جائے، تو کیا کہنا اس کا جس کے قلب پر سورہ دہر نازل ہوا ہو. سورہ دہر کے کچھ نام بھی ہیں، سورہ دہر کے علاوہ سورہ انسان بھی کہتے ہیں، سورہ حل عطا بھی کہتے ہیں، سورہ حل عطا کے علاوہ سورہ الابرار بھی کہتے ہیں. اس کا ایک نام اور بھی سورہ مبارکہ المفتاح. المفتاح کہیے، ابرار کہیے، حل عطا کہیے، یا کہیے سورہ دہر کہیے، سورہ انسان کہیے. آیت نمبر 1 سے قریب ہوتے ہوئے یہ سورہ، ابھی اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ پورا کے پورا سورہ مکے میں نازل ہوا کہ مدینے میں نازل ہوا، یا بعض آیتیں مکے میں نازل ہوئیں اور بعض مدینے میں نازل ہوئیں. اس بحث سے آگے بڑھیے، جہاں آل محمد کے فضائل کا تذکرہ ہو، مکے میں آئے تب بھی آل محمد کے لیے ہے، مدینے میں آئے تب بھی آل محمد کے لیے. ماشاءاللہ. تو 31 آیات پر مشتمل یہ سورہ، آیت نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اب یہ بات تو بہرحال بہت بار بیان کی جا چکی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت کا حصہ شمار نہیں کیا جاتا سوائے سورہ مبارکہ الحمد کے، باقی تمام صورتوں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم حصہ شمار ہو کہ نہ ہو، مگر بغیر بسم اللہ کے سورہ پڑھنا کچھ اچھا نہیں لگتا، سوائے سورہ براءت کے جہاں خدا نے خود سے بسم اللہ کو رکھا ہی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم واحد آیت قرآن ہے کہ جو صرف قرآن کی آیت نہیں ہے بلکہ قرآن سے پہلے بھی چاروں آسمانی کتابوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے. اگر موجود نہ ہو تو حضرت سلیمان قرآن کے نزول سے بہت پہلے خط لکھ رہے تھے، ملکہ سبا بلقیس کے نام، انہو من سلیمان، انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ قرآن بعد میں ہے بسم اللہ، جب سے علم کا، جب سے انسانیت کے خلیفہ خدا ہونے کا اعلان کیا گیا، انبیاء آتے رہے بسم اللہ موجود رہی. اب سمجھ میں آتا ہے مولا نے فرمایا تھا خدا نے سارے علم کو جمع کر دیا ہے قرآن مجید میں، قرآن کے علم کو سورہ الحمد میں، اور سورہ الحمد کے سارے علم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، بسم اللہ کے سارے علم کو بسم اللہ کے با کے اندر، اور سارے با کے علم کو با کے نیچے والے نقطے میں، وانا نقطۃ تحت الباء. قرآن ہے کہ نہیں ہے مگر علم بھی پہلے سے ہے، اور علم کے عنوان پر نقطۂ باء بسم اللہ. علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، کہ فضائل کا اظہار بھی پہلے سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرچہ بہت سارے مقامات پہ انسان پڑھتا بھی ہے، لکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، مگر یاد رکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت اکیلے انسان کے سارے مسائل کا حل ہے. کبھی اگر آپ کو رات میں سر میں درد واقع ہو جائے تو بجائے پین کلر استعمال کرنے کے لکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جو سر پر پہن سکتے ہوں، کوئی کیپ ہو کہ کوئی ٹوپی وغیرہ ہو یا کوئی اور ہیٹ وغیرہ ہو، اس کے اندر رکھ لیجئے اس کو، کہ مولا متقیان نے سر کے درد کا علاج اسی طرح سے فرما دیا تھا. اگر انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت کو محسوس کرنا چاہے تو اتنا کافی ہے کہ ہر کام کو انجام دیتے ہوئے، ہر شے اٹھاتے ہوئے، ہر ہاتھ بڑھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم عادت بنا لیجئے کہ عادت بھی ہو جائے گی اور عبادت بھی ہو جائے گی. هل اتی للانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. یہ هل اتی اصلا استفہام ہے اور یہ استفہام انکاری ہے کہ ایسا زمانہ تو آیا ہی نہیں ہے. حین کہتے ہیں ایک زمانے کے حصے کو, من الدہر, دہر کہتے ہیں طول زمانہ کو, پوری دنیا کی مدت کو جمع کیے ہوئے ہے. حل اتا انسان کے لیے کوئی زمانوں میں زمانے کا حصہ ایسا نہیں آیا. لم یکن شیئا مذکورا, جبکہ وہ قابل ذکر نہ رہا ہو. انسان کی شناخت کے لیے, چلیے آپ کو لیے چلتے ہیں کہ انسان کی شناخت ایسا مشکل مسئلہ تھی کہ سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 30 پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہو کہ انسان کی شناخت کے بارے میں فرشتے پریشان تھے. وہ کہہ رہے تھے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نقدس لک ونسبح بحمدک ونقدس لک. تب خدا نے فرمایا انی عالم و مالا تعلمون. فرشتے کہتے تھے انسان کو نہ سمجھتے ہوئے, فرشتے انسان کو سمجھنے سے قاصر ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پروردگار اس کو بناتا ہے, اس کو یہ کیا کرے گا, اس کو قرار دیتا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ, اسے بناتا ہے خلیفہ, یہ انسان کو, یہ زمین پر خون بہائے گا, فتنہ و فساد برپا کرے گا. جبکہ ہم تیری تسبیح کو بیان کرتے ہیں, تیری تقدیس کو بیان کرتے ہیں, خدا نے ایک ہی جواب دیا, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. خدا نے اپنے علم کا مظہر قرار دیا ان حضرت انسان کو, علم آدم الاسماء کلہا. خدا کہتا ہے اس نے سکھا دی یہ آدم کو سارے کے سارے نام. رکے رہیے گا, وہ تو آدم کے لیے, ہم تو غیر آدم ہیں, نہیں ہم آدمی ہیں, وہ آدم تھے, نسبت کا نام آدمی ہے, اور جلد کی حیثیت میں بشریت ہے تو بشر بھی ہیں, مگر نہ مراد آدمی ہے نہ مراد بشر ہے, خدا کی مراد تو انسان ہے. آدمی سمجھنا آسان ہے, بشر سمجھنا آسان ہے, انسان سمجھنا آسان نہیں ہے. اسی لیے فرشتوں نے کچھ اور دیکھا اور حضرت شیطان نے کچھ اور دیکھا. شیطان کیا کہتا, قرآن مجید کے الفاظ موجود ہیں, کہتا ہے خلقتہ من تین و خلقتنی من نار. تو نے اسے بنایا مٹی سے, مجھے بنایا آگ سے, میں اس سے بہتر ہوں. تو فرشتوں کی نگاہ انسان کے بارے میں اور ہے, شیطان کی نگاہ انسان کے بارے میں اور ہے, اور رہا خود انسان. قرآن کہتا ہے انسان اگر خاسر ہو جائے, گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے, تو اس سے بدتر کوئی اور ہو سکتا ہی نہیں, اور اگر انسان فائدہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائے تو قسم بخدا فرشتے اس کی خدمت کے لیے نازل ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. لیجیے آج کی اس گفتگو کو یہاں پر لا کے مکمل کریں کہ انسان کی پہچان کا ایک طریقہ فرشتوں کا بیان, ایک طریقہ شیطان کا بیان, ایک طریقہ خدا کا اعلان, اور وہ جملہ مکمل کرتے ہوئے جو اللہ کے رسول نے فرمایا خلقت الافلاک. خدا کہتا ہے میں نے افلاک کو پیدا کیا, لے اجلے کا, تیرے لیے, چاند تیرے لیے, ستارے تیرے لیے. اب یہ الگ بات ہے کہ ستارہ کسی ایک انسان کے گھر پہ اتر جائے, یہ انسانوں کو کیا ہو گیا جو ستاروں سے اپنی چال تلاش کرتے ہیں. ایسے ہو جاؤ کہ ستارے تمہاری چال دیکھ کے اپنی چال کا انتخاب کریں. وہ کہتے ہیں جی ستاروں کی چال بہتر نہیں ہے, لہذا یہ کام نہ کیا جائے. حیرت کی بات ہے, تم انسان, سامنے سے ایک حیوان گزر گیا کا راستہ کاٹ دیا اس نے, اب میں آگے کیسے بڑھوں. تم انسان ہو کہ حیوان سے کم تر, کوئی بدتر حیوان ہو. انسان تو وہ ہے کہ جو کائنات اس کے ہاتھوں میں, ایسے خلقت الافلاک کا خدا کہتا ہے میں نے سارے افلاک کے نظام کو تیرے لیے بنایا، وَخَلَقْتُكَ لِأَجْلِي اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے. ساری کائنات انسان کے لیے اور انسان خدا کے لیے. اب غور کیجئے گا رخ کیا ہو گیا، رخ یہ ہو گیا کہ ساری کائنات میرے پیچھے اور میں خدا کے حکم کے پیچھے. ساری کائنات میرے پیچھے، بہت غور کیجئے گا، ساری کائنات میرے پیچھے کب؟ جب میں خدا کے حکم کے پیچھے. اور اگر میں خدا کی مخالفت کروں تو ساری دنیا کے پیچھے میں، دنیا میرے آگے آگے. دنیا اتنا ذلیل کرتی ہے، اس لیے سنیں انسان کامل کی وصیت، سنیں وصیت، بڑی عظیم ترین وصیت ہے. اگر میرے اور آپ کے والد محترم بستر پہ پڑے ہوئے ہوں، آخری سانس لے رہے ہوں، مجھے اپنے باپ سے بڑی محبت ہو، قسم بخدا میں اپنے باپ کے الفاظ کو بہت غور سے سنتا ہوں، اور کچھ یاد رہے نہ رہے، ابا کی وصیت تھی، نقوی صاحب مجلس تو آپ پڑھیں گے، یہ یاد رہ گئے آپ کو؟ ابا کی وصیت تھی وادی حسین میں دفن کرنا، اس لیے وہاں تک لے کر پہنچ گیا. ارے والد کی وصیت تھی کہ میں اتنے پیسے مسجد میں لا کر دے دوں، میں لا کے دے رہا ہوں. وصیت اپنے باپ کی یاد ہے. مومنوں کو اپنے باپ کی وصیت یاد کب ہوگی؟ بستر شہادت سے. علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت ارشاد فرماتے ہیں، وہ خاص جملہ جو امام نے متوجہ کیا، وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، اے میرے پیارے بیٹے حسن و حسین، تم دنیا کی خواہش پیدا مت کرنا، دنیا کی طرف رغبت پیدا مت کرنا. وَإِن بَغَتْكُمَا، اگرچہ دنیا تمہاری خواہش کر رہی ہو. میں اس کو کیسے آسان کروں؟ قبلہ جیسے ہی آپ دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں، دنیا آپ کی طرف آگے بڑھتی ہے، اور جب آپ دنیا کی طرف آگے بڑھتے ہیں، دنیا آپ سے دو قدم اور آگے بڑھ جاتی ہے. صبح سے شام ہو جاتی ہے دنیا تلاش کرتے کرتے، دنیا آگے آگے، انسان پیچھے پیچھے. خدا کہتا ہے وہاں کہاں جا رہا ہے؟ وہ تو میں نے بنائے ہی تیرے لیے ہے. اس لیے خدا کا پیغام آتے ہیں، عبدی اجعلو کا مثلی، بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. خدا جیسا بننے کا مطلب کیا ہے؟ انا حی لا اموت، میں ایسا زندہ جسے موت نہیں آتی. اجعلو کا غنی لا تموت، تجھے زندہ جاوید کر دوں گا کہ مر کر بھی نہیں مرے گا. انا مہما اشا یکن، میں ایسا جب چاہتا ہوں تو کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اجعلو کا مہما تشا یکن، تجھے بھی ایسا کر دوں گا کہ تو چاہے گا تو ہو جائے گا. اب اسی لیے شاید مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ فرمان، ارشاد فرماتے ہیں مولا، بہت مشہور روایت، ہزار ہا مرتبہ سنی ہوئی، کبھی سوچا بھی ہے کہ اس روایت کو کب ہم اپنے ساتھ میچ کریں گے؟ مولا فرماتے ہیں مومن کی مثال وہ ہے کہ مومن اگر دیوار سے کہے سونے کی ہو جا تو وہ سونے کی ہو جاتی ہے. قسم بخدا مولا کو معلوم ہے، 101 نہیں 1001% معلوم ہے کہ مومن دیوار کو کہے گا نہیں. امام نے مومن کا مقام بتایا کہ مومن میں اتنے پاورز موجود ہیں کہ اگر چاہے تو دیوار کو کہے سونے کی ہو جا تو وہ ہو جائے گی. لیکن کبھی ان پاور کو استعمال کیا کسی مومن نے؟ حضرت ابو ذر نے استعمال کیا پاور کو؟ کہ مومن نہیں تھے آپ، تھے مومن، ان سے بہتر مومن کون ہوگا جو ایمان کے 8ویں درجے پر یا ایمان کے 9ویں درجے پر فائز ہو؟ کیا آپ نے اپنے پاور استعمال کیے؟ ورنہ تو آپ چاہتے تو مکے اور مدینے کی گلیاں سب سونے کے مکان ان کے ہوتے. اور آج کہا جاتا کہ صاحب اگر امداد چاہیے تو ابو ذر کے پاس جائیے، امداد وہاں سے ملے گی. کیا حضرت سلمان نے پاور استعمال کی اپنے؟ नहीं, वो तो एक पौदीना जो खाने की दावत की है उसमें रोटी रखी, नमक रखा, पौदीना नहीं है। तो उस पौदीने को लेने के लिए अपना वुजू का लोटा गिरवी रखवाने जाते हैं, तब जाके पौदीने के पत्ते मिलते हैं। वो तो फरमाते तो पौदीना तो क्या, जो चाहते बाग जन्नत से, जो चाहते खुदा के हुक्म से मिल सकता था। चलिए, खुदा का लुत्फ करम, खुदा ने इंसान को दावत फिक्र दी। मुझे करबला से सिर्फ दो जुमले बयान करने हैं और फिर रोज इंशाल्लाह तफसीर सूरह दहर के साथ साथ दो उनवानात में साथ साथ इंशाल्लाह चलेंगे। एक उनवान, रोजाना एक ऐसी खास नमाज का तذکرہ जो बहुत कम बयान की जाती है, ताकि इस पूरे महीने में हम उन नमाजों से कम से कम वाकिफ तो हो जाएं जो नमाजें पढ़ने के लिए मासूमीन ने तरीके बयान किए। और फिर मादराने आसमानी, यानी वो मुकद्दस खवातीन का तذکرہ कि जिन्हें खुदा ने मासूमीन की मां करार दिया। इंशाल्लाह आने वाले रातों में उन खवातीन का बयान भी आएगा। लेकिन पहले इस बात को मुकम्मल कर लें कि मौला के इस जुमले से कि मौलाए मुत्तकियान अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन की मिसाल के अगर वो दीवार को कहे सोने की हो जाए तो वो हो जाती है। करबला में 72 मोमिन थे, किसी ने कहा कि रोटी आ जाए आसमान से, किसी ने कहा कि पानी आसमान से आ जाए। असगर तो बहुत दूर, मौला तो बहुत दूर, करबला का हर एक आम शख्स मौला का नासिर, आम शख्स मौला का नासिर, हत्ता कि वहाब कलवी, हत्ता कि जुहैर कैन, हत्ता कि हुर इब्न यजीद रियाही, ये क्या तमाम इस मंजिल पर फाइज नहीं थे? क्या अगर ठोकर जमीन पर मारते तो चश्मे उबल आते? कहीं आपने किसी रिवायत में सुना है? कसम बा खुदा, मैं तो रोज रात दिन खुदा से अपनी नौकरी की सलामती मांगता हूं। ये मेरी हैसियत होकर रह गई है। मैं रात दिन खुदा से अपनी वीजे की बात मांगता हूं, रात दिन मैं अपने बच्चों की बात मांग रहा हूं, मेरी हैसियत यहां तक आकर रुक गई है। करबला के मैदान में कहीं आपने सुना या पढ़ा किसी शहीद ने खुदा से पानी मांगा हो, किसी शहीद ने खुदा से रोटी मांगी हो, किसी शहीद ने हालात का शिकवा किया हो? अल्लाह अकबर, और रात भर जिक्र खुदा कर रहे थे लेकिन जुबान पर शिकवा खुदा नहीं था। वो सारी सलाहियतों के मालिक थे, उनसे बड़ा मोमिन कौन होगा कि जिनके ईमान की गवाही खुद फर्जंद रसूल ने दी है। कसम है खुदा की, वल्ला है इन्नी ला आलम असहाबन, कसम है खुदा की मैं ऐसे असहाब को नहीं जानता जो मेरे असहाब से ज्यादा बावफा हूं। ये करबला से पहले हजरत आदम का दौर और करबला के बाद इमाम जमाना अलैहिस्सलाम का दौर, ऐसे असहाब वल्ला है। तो इंसान कामिल और इंसान की हैसियत, खुदा कहता है अगर तुम मेरी इताअत करोगे मैं तुम्हें अपने जैसा बना दूंगा, ऐसा बना दूंगा कि अना गनी और लाफ तकर, मैं ऐसा बेनियाज जो किसी का मोहताज नहीं होता। अज अलोका गनी यन ला तख्तकर, मैं तुझे ऐसा बना दूंगा कि दर दर भटकने से, मांगने से महफूज हो जाएगा, तुझे गनी बना दूंगा। और जिसे खुदा गनी बना दे उसे जमाने की महंगाई फकीर नहीं कर सकती, और जो खुद से गनी बनकर बैठ जाए खुदा जब उसे चाहे फकीर कर सकता है। तो जिसे खुदा गनी बना दे उसे कोई फकीर नहीं कर सकता। गनी होने के लिए घर में सामान लाजिम नहीं है, गनी होने के लिए घर में कुछ ना हो, हत्ता के वो गोसफंद की खाल हो जिस पर बच्चों का बिस्तर लगता हो वो उठाकर साहिल को दे दी जाए। घर में कुछ ना हो तब भी इंसान गनी हो सकता, और घर में सब कुछ हो तब भी इंसान बखील हो सकता। तो इसका मतलब सामान के होने या ना होने से इंसान गनी और बखील नहीं होता, बल्कि इंसानियत हो तो इंसान करीम होता है, हैवानियत हो तो इंसान बखील होता है। اور آئیے، چونکہ ہم نے وعدہ کر لیا کہ ایک نماز کا بیان بھی ہوگا اور ایک مادران آسمانی میں سے ایک خاتون کا بیان بھی ہوگا، آج کی نماز یعنی جو آج نماز بیان کرنا ہے نمازوں میں سے، یہ اگر آپ تلاش کرنا چاہیں گے تو مفاتیح الجنان کچھ نمازیں بیان اس میں ہوئیں، کچھ کتاب زاد المعاد، کچھ کتاب کتاب اقبال سید ابن طاؤس کی کتاب، اور اس کے علاوہ بعض نمازیں بیان ہوئیں الباقیات الصالحات میں، کہ جو ملحقات میں شامل ہے مفاتیح الجنان کے ساتھ، اس میں سے ایک نماز، نماز کا نام ہے صلاۃ العفو، یا اردو میں کہیں الاف، نماز اف، معافی مانگنے والی نماز، صلوات پڑھے محمد والے. یہ دو رکعت نماز ہے، نیت ہوگی نماز پڑھتا ہوں دو رکعت نماز اف قربتن اللہ، اور رکعت اول ہو کر رکعت دوم، دونوں رکعتوں میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ انا انزلنا، دونوں رکعتوں میں ایک مرتبہ سورہ انا انزلنا. میں کوشش کروں گا کہ ایسی نمازیں بیان کروں جو میں اور آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. انا انزلنا تو اتنا مشکل سورہ نہیں ہے، نماز مکمل کیسے کرنی ہے، اب انا انزلنا پڑھنے کے بعد آپ نے حالت قیام میں 15 مرتبہ پڑھنا ہے، بہت چھوٹا جملہ ہے، کیا ہے؟ ربی عفوک 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 عفوک، 15 مرتبہ. رکوع میں جائیے، رکوع کا ذکر کیجئے، پھر ربی عفوک 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 10 مرتبہ پڑھنا، بالکل نماز جعفر تیار کے انداز میں، جب کھڑے ہوں رکوع سے سیدھے ہو کر 10 مرتبہ کہیں ربی عفوک، سجدے اولا میں ذکر کے بعد کہیں ربی عفوک، سجدے اولا سے اٹھنے کے بعد بیٹھ کر کہیں ربی عفوک، سجدہ ثانیہ میں پھر ذکر کے بعد کہیں ربی عفوک عفوک عفوک، اسی انداز سے 2 رکعت نماز مکمل کرنی ہے. نماز کا نام ہے نماز عف. ماہ رمضان سے بہتر اور کون سا رحمت کا مہینہ ہوگا نہ انسان خدا سے معافی مانگنا چاہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ خدا تو ہر وقت معاف کرتا ہے اپنے بندوں کو، ماہ رمضان میں تو ہر ساعت میں معاف کرتا ہے. نماز کے ساتھ ساتھ ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ بھی کہ جنہوں نے واقعی کیا انسان کامل کی حیثیت میں پیغام دیا. یہ کون سی خاتون ہے؟ ان خاتون کا نام ہے حضرت مریم. ویسے تو ارادہ کیا تھا کہ جناب آمنہ بنت وہب سے شروع کریں گے، لیکن جناب مریم سے آغاز کر رہے، اس لیے کہ ابھی آمنہ کے لخت جگر کا بیٹا امام مہدی کا زمانہ باقی ہے، اور امام مہدی کے زمانے کے ساتھ امام کے زمانے کے اعتبار سے آنے والے 4 انبیاء میں 4 انبیاء زندہ ہیں، ان میں سے ایک خاص نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ جن کو 2000 سال تو ہو چکے، پردہ غیب میں جائے ہوئے آسمان پر اٹھائے گئے زمانے کے اعتبار سے، اگر حضرت عیسیٰ 2000 سال زندہ رہ سکتے ہیں تو کیوں ضد کرتے ہو کہ امام مہدی ابھی پیدا ہوں گے، پیدا ہوئے نہیں ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام 4000 سال پہلے، حضرت ادریس علیہ السلام 7500 سال پہلے، حضرت الیاس علیہ السلام 7000 سال پہلے، یہ سارے انبیاء چاروں کے چاروں زندہ ہیں. سارے مسلمانوں کو یقین ہے، اگر 7500 کا یقین ہے، 7000 کا یقین ہے، 4500 کا یقین ہے، 2000 کا یقین ہے، تو ابھی 1173 برس امام مہدی کو ہوئے ہیں، اس پر کیوں شک کیا جا رہا ہے؟ بس اتنا فرق ہے کہ آنے والا وہ عظیم پیغمبر جس نے حضرت مریم کی آغوش میں آنکھ کھولی. مریم کون؟ اتنا بلند مقام حضرت مریم کا کہ سب سے پہلے تو میں یاد دلا دوں کہ مریم کے لفظی معنی ہیں کنیز خدا، اور کنیز اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچانے میں کامیاب ہو جائے. مریم وہ جو اپنے آپ کو بچا کے لے جائے, فاطمہ وہ جو پوری ملت کو بچا کے لے جائے. مریم پورے قرآن میں سب سے زیادہ جس خاتون کا نام بار بار لیا گیا, حضرت مریم. پورے قرآن میں جس خاتون کا نام سب سے زیادہ لیا گیا نام مریم, حضرت مریم. خدا نے حضرت مریم کے والد جناب عمران, جن کا نام عبرانی اعتبار سے یواقیم ہے اور عربی اعتبار سے آپ کو عمران کہتے ہیں, آپ کی جو والد جناب حنہ خاتون بڑی مومنہ ہیں اور حنہ خاتون کی اولاد نہیں ہو رہی تھی, آپ نے خدا کی بارگاہ میں منت مانی, نظر کی ہے کہ مجھے خدا صاحب اولاد کر دے تو میں اپنی اولاد کو جب خدا مجھے بیٹا عطا کرے گا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. پروردگار نے آپ کی دعا قبول کی, صاحب اولاد ہو گئے. مگر جیسے ہی ولادت ہوئی جناب مریم کی تو حضرت حنہ خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, پروردگار یہ بیٹی ہے اور تو جانتا ہے کہ بیٹی ہے, اور بیٹی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتی ہے, اب میں کیسے منت پہ عمل کروں. پروردگار انی سمیتھا مریم, میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے. یہ کون؟ حضرت عیسیٰ کی ماں, ابھی خود آغوش مادر میں, اور جناب حنہ خاتون نے نام مریم رکھا, اور اس کے بعد اب انتخاب یہ ہے کہ کون ہے جو کفالت کرے گا. کہتے ہیں زمانے کا بادشاہ اس وقت یہودی بادشاہ ہے, ہردوس یا ہراویس کے نام سے یا ہیرادوس کے نام سے, اور اس نے تمام علماء کو جمع کیا کہ کون بچی کو سنبھالے گا. تو کہا پہلی مرتبہ کوئی بچی آئی ہے تو کوئی ایسا انتخاب کیا جائے کسی کو اختلاف نہ ہو. کیوں کہ خاندان کس کا ہے؟ خاندان حضرت مریم کے بابا کا خاندان حضرت ابراہیم کا خاندان ہے. حضرت ابراہیم کے بیٹے جناب اسحاق, اسحاق کے بیٹے یعقوب, یعقوب کے بیٹے لاوی, اور لاوی کی اولاد میں سے حضرت بواقین یعنی کہ عمران. تو اب ذریہ طیبہ بھی ہیں, نسل ابراہیم بھی ہیں, اور حضرت عیسیٰ کی ماں بنے وہ مریم خاتون, یہ ان کی آغوش میں. تو تمام صاحبان علم اور عبادت کو جمع کیا گیا کہ اپنا اپنا قلم لے کر آئیے. خدا کا بڑا احسان ہے کہ نبوت کے واقعات میں قلم کا تذکرہ آ گیا. اگر حضرت مریم کی کفالت کے لیے نہ جسم دیکھا گیا نہ جان دیکھی گئی بلکہ علم کی صلاحیت دیکھی گئی. اپنے اپنے قلم لا کے ڈال دیجئے پانی کے اندر, سب کے قلم ڈوب گئے, حضرت زکریہ کا قلم پانی کی سطح بلند رہا, آپ منتخب ہو گئے. آپ نے اس بچی کی تربیت کی, کفالت کی, محراب عبادت میں اسے روڈ چھوڑ کے جاتے تھے, جب پلٹ کے آتے تھے. مومن دیوار سے نہیں کہتا کہ سونے کی ہو جا, مومن خدا سے نہیں کہتا کہ کھانا آسمان سے بھیج دے. جب خدا اپنے بندوں کو خود خاص مقامات پہ بلاتا ہے تو کھانا بھی کھلاتا ہے. جب حضرت زکریہ پلٹ کے واپس آتے تھے, دیکھتے تھے کہ کھانے موجود ہیں, پوچھتے تھے یا مریم انا لکی ہذا, یہ سب کہاں سے آ گئے؟ مریم کہتی تھی ہذا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ہیں, اللہ جسے چاہے بے حساب روزی عطا کرتا. حضرت مریم اتنی حسین خوبصورت, میں پھر کہوں گا انسان, اور انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے, چاہے وہ انسان شکل مذکر میں ہو یا شکل مؤنث میں ہو, سب سے زیادہ خوبصورت ہے. اور اسی لیے مریم جیسی پاک دامن, مریم جیسی بتول بی بی, خدا نے آپ کو صاحب اولاد کر دیا. اور ایک جملہ کافی ہے, قسم بخدا اتنا بڑا امتحان خدا نے کسی اور خاتون سے نہیں لیا, بغیر شوہر کے صاحب اولاد کر دیا. اور پھر صاحب اولاد بھی نہیں، صاحب اولاد ہو کر سامنے سب کے بلایا کہ سب کے سامنے آؤ. ذرا سوچیے گا بیٹھ کے کہ کیا تصور کیا جا سکتا ہے. وہ مسجد کوفہ میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ مقدس، وہ خاتون کے جسم میں کچھ ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ فیل ہوتا تھا شاید کہ یہ حاملہ ہو گئی. اور اس کے بھائیوں نے، اس کے والدین نے اس کے لیے بہت مشکل صورتحال پیدا کر دی اور اس کے عصمت کے خلاف باتیں سمجھنے لگے، جبکہ ایسا واقعہ نہیں تھا. مسئلہ حل کون کرے؟ مولا وہ دقت القضاء پر بیٹھ کے فیصلے کیا کرتے تھے مسجد کوفہ میں. اب خاتون دگیس آ گیا، امام نے الگ خیمہ لگوایا، بیت التشت کے نام سے آج بھی مقام موجود ہے، اور وہاں پر امام نے تشت رکھوا کر اس پر برف منگوا کر اس خاتون کو بیٹھنے کا حکم دیا اور اس کے جسم کی جو کیفیت تھی مرض کی وہ ختم کر دی. جو کچھ تھا وہ الگ ہو گیا اور اس کی پانچ دامنی ثابت ہو گئی. تو یہ تو آسان ہے، یہ بڑا مشکل ہے کہ آغوش میں بچہ بھی ہو اور پاک دامن بھی ہو. آغوش میں بچہ بھی لے کر آئیں اور پاک دامن بھی کہلائیں. قسم بخدا حضرت مریم پر سلام و درود ہو، آپ حکم خدا سے قوم کے سامنے آئی ہیں. اور جب قوم کے سامنے آئیں تو پروردگار نے ایک کرم کیا کہ اچھا تم بات مت کرنا، تم اشارے سے کہنا کہ میں آج روزے سے ہوں تو میں بات نہیں کر سکتی. تو تم نے سوال جواب کرنے، قوم بڑی بفری ہوئی تھی نا، تم نے جو سوال جواب کرنے یہ گود کے بچے سے خود کر لو. تو یہ خاموشی کا روزہ بڑا اچھا لگتا ہے اگر غیبت سے بچا. صلوات پڑھے محمد والے. اس سے بات کر لو. قوم کے افراد نے کہا اس سے کیسے بات کریں، کیفا نکلم من کان فی المہد صبیہ، اس سے کیسے بات کریں، یہ تو بھی گود میں ہے، بچہ ہے. بچے نے یہ دیکھا کہ یہ بڑے ہو کر مجھ سے بات کرنے سے عاجز ہیں، بچہ خود ہی بولنا شروع ہو گیا. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب، لیکن میں اتنا کہوں گا حضرت مریم آپ کی آغوش میں حضرت عیسیٰ نے کلام شروع کیا کہ تاکہ آپ کی عصمت کو محفوظ کریں، اور کربلا کے میدان میں اصغر نے اشارے شروع کیے تاکہ اپنے بابا کی مظلومیت کو بتائیں. جب امام فرما رہے تھے بیٹا علی اصغر، یہ میری زبان نہیں سمجھ رہے، بیٹا میں ان سے کہتا ہوں کہ تم بڑے پیاسے ہو، ایک قطرہ پانی اپنے ہاتھ سے لا کے تمہیں پلا دیں، یہ میری بات نہیں سمجھ رہے. بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو، حجت تمام کرو. بیٹا تم خود بتا دو کتنی پیاس لگی ہے. اللہ اکبر، آج پہلا روزہ تھا نا، اے روزے دارو جب آپ نے روزہ کھولا تو پانی استعمال کیا ہوگا نا، واہ غربتا، ایک روزہ کھولا پانی کتنا پیا ہے. ہائے رونے والو، یہ تین دن کی پیاس کی شدت میں بچہ ہے، اس نے بابا کی بات کو خوب سمجھا ہے. ایک مرتبہ اپنی چھوٹی سی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھرانا شروع کی، اشقیا میں جتنے صاحبان اولاد تھے منہ موڑ موڑ کے رونے لگے، ایک کوہرام مچ گیا. اتنے میں عمر سعد نے آواز دی، ہرملا جلدی کر، میں کہوں گا حضرت عیسیٰ آپ ماں کی گود سے بولے تو کسی قوم کے فرد نے پتھر بھی نہیں مار رہا. لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں، ہائے حسین کا بیٹا اپنے بابا کی غربت کو ثابت کرنے آیا تھا، خالی ہاتھ آیا تھا مگر ایسا تیر مارا گیا. پانی نہ دینا تھا نہ دیتے، کم از کم تیر تو نہ مارتے. رونے والوں، عجیب ظلم ہوا. پوری کربلا کی تاریخ میں کوئی شہید ایسا نہیں جس کو تین مرتبہ شہید کیا گیا ہو. واحد اسکر کی شہادت ایسی ہے جو تین انداز سے بیان ہوئی ہے، یا تیر سے گلا ایسے چھدا جیسے اونٹ نہر کر دیا جائے، یا پھر اس طریقے سے شہزادے کو قبر سے نکالا گیا اور خنجر سے گلا کاٹا گیا، نوک سینہ پر سر کو بلند کیا گیا. وہاں غربت، ارے اس ماں کا کیا حال ہوا ہوگا جس نے 6 مہینے کے بیٹے کے کٹے ہوئے سر کو. اللہ ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بر لوستہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بر لوستہ محمد و آل محمد کا پروردگار، سرکار سید و شہدا کا واسطہ، شہزاد علی اصغر کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا واسطہ، روزے دار بیٹھے ہیں، روزہ کھول کے آ کے بیٹھے ہیں، پروردگار کے ہونٹوں سے جو دعا نکل رہی ہے، اصغر کے سوکھے ہوئے ہونٹوں کا واسطہ، خشک زبان کا واسطہ، پروردگار تمام کی مانگنے والوں کی دعائیں مقبول و منظور فرما. بارلہ واسطہ محمد و آل محمد کا، میرے مالک دنیا بھر میں جہاں کہیں صاحبان ایمان آباد ہیں ان کی مشکلات کا، ان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے. بارلہ واسطہ محمد و آل محمد کے تمام مومنین مومنات کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بارلہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام اہل باطل کو نیست و نابود فرما. بارلہ واسطہ محمد و آل محمد کا، میرے مالک یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں، میرے مالک ان راتوں میں اپنی عبادت کی تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما. بارلہ واسطہ محمد و آل محمد کا، ان راتوں میں ہمیں وہ تمام اعمال کی توفیق عطا فرما جو تجھ کو راضی کر سکیں. بارلہ واسطہ محمد و آل محمد کا، مرنے سے پہلے کربلا معلا کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو بھی ہمارے مرحومین کو بھی امام کے ابنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس. آج کی افطار کا انتظام پارپیا فیملی کی جانب سے کیا گیا تھا، ان پارپیا فیملی کے مرومین اور حاضرین کے تمام مرومین کے لیے سال فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بجائے محمد وعلیہ المعصومین. ماہ مبارک رمضان میں امام بارگاہ کے انتظامیہ کی طرف سے مسلسل ایک آپ کے لیے خدمت کا عنوان رہتا ہے کہ جو مومنین اپنی نمازیں قضا نہیں پڑھ پاتے ہیں ان کے لیے بہرحال ایک موقع رہتا ہے کہ وہ اپنی نمازیں قضا یا اپنے والد مرحوم یا والدہ مرحومہ کی نمازیں قضا پڑھنا چاہیں تو بشکل جماعت بنیت جماعت میں انشاءاللہ یہ انتظام رہتا ہے کہ 2 دن کی نمازیں قضا یوں بھی جماعت کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے. آپ اپنی عبادت میں ثواب میں اضافے کے عنوان سے جماعت کے ثواب کے حصول کے لیے شرکت فرمائیں. خدا ہماری اور آپ کی اعمال و عبادات قبول و مقبول فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین.